بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر اور عید میلاد النبی پر اور آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری پر آپ کے بہت سے مواعظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک باعث برکت ہوتا ہے، باعث نورانیت ہوتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے علم صحیح بھی حاصل ہو جائے تو نور علی نور ہے. اس لیے حضرت کے مواعظ جو ہیں وہ اس سلسلے سے متعلق وہ سنائے جا رہے ہیں. حضرت کا ایک واعظ ہے جو بارہ ربیع الاول 1333 کو جامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا، جو 3 گھنٹے میں ختم ہوا. عید میلاد النبی کے متعلق یہ واعظ ہے اور اس کا نام السرور ہے. اس سے پہلے جو واعظ سنایا گیا تھا اس کا نام الظہور تھا، اس کا نام السرور ہے. سرور معنی خوشی. اس کو ذرا دوری رکھ دو، آواز اس کی وہ کر رہی نہیں کافی، ہاں گرمی آتی رہے گی بس. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت ہی کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہوں. اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر ہی خوش ہونا چاہیے. اس لیے وہ بہتر ہے اس شے سے کہ جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اس کی تشریح آئے گی، مفہوم بتائیں گے. قبل اس کے کہ اس آیت کے متعلق بیان کروں، اول بطور تمہید یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ چند سال سے میرا معمول ہے کہ ماہ ربیع الاول کے شروع میں ایک واعظ اس مہینے میں افراد و تفرید کرنے والوں کی اصلاح کے متعلق کہا کرتا ہوں. افراد منے زیادتی کرنے والے، تفرید منے کمی کرنے والے، بدعات و خرافات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق جتانے کا نام افراط ہے، اور بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو پسند ہی نہیں کرنا، اس کی اہمیت ہی نہیں ہونا، یہ تفریط ہے. کہتے میرا معمول یہ تھا کہ ربیع الاول کے شروع میں ایک واعظ اس مہینے میں افراط و تفریط کرنے والوں کی اصلاح کے متعلق کہا کرتا ہوں، اور اس میں طبعاً و استطرادن اور فوائد علمیہ اور نکات اور حقائق کا بیان بھی آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق علمی حقائق اور علمی نکات اور فوائد یہ بھی آ جاتے ہیں بیان میں. یہ مثال بھی ایسا ہی خیال تھا کہ ابتدائی ربیع الاول میں ایسا واعظ ہو جائے. یہ 12 ربیع الاول کو ہوا نا یہ، لیکن وجہ التوا یہ ہوئی، ملتوی کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے مدرسے کے متعلق ایک مکان طلبہ کے لیے بنا ہے. خیال یہ ہوا کہ اس مکان میں اس کے افتتاح کے ساتھ یہ واعظ ہو تاکہ اس مکان میں برکت ہو. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، لیکن اس کے افتتاح میں بعض امور کا انتظار تھا. اتفاق سے وہ جملہ امور دوشنبے کے روز ختم ہوئے پیر کو، چنانچہ اس روز ارادہ بیان کا ہوا. لیکن بعض احباب کی رائے ہوئی کہ جمعہ کے روز جامع مسجد میں یہ بیان ہو تاکہ اور لوگ بھی منتفع ہوں، یعنی فائدہ اٹھائیں. اس وجہ سے اس بیان میں دیر ہوئی، اور عجیب اتفاق ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، جمعہ کے دن 12 ربیع الاول بھی تھا. اسی تاریخ میں لوگ افراد و تفرید کرتے ہیں، اس تاریخ کا بالتخصیص ارادہ نہیں کیا گیا، کہہ رہے بیان کرنے کے واسطے اس تاریخ کا خصوصیت کے ساتھ ارادہ نہیں کیا گیا کہ بارہ کو یہ بیان ہو، اور نہ نعوذ باللہ اس تاریخ سے ضد ہے، بلکہ الحمدللہ ہم اس میں برکت کے قائل ہیں. مگر یہ اتفاقی بات ہے کہ اس بیان کا اس تاریخ سے اقتران ہو گیا، مل گیا. بیان کا پروگرام ایسا نہیں تھا کہ بارہ کو کریں گے، جمعہ کو کرنا تھا، وہ جمعہ کو بارہ پڑ گئی. اور یہ حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ متبع سنت کو اللہ تعالیٰ بلا قصد وہ برکات عنایت فرما دیتے ہیں کہ جن کا متبع رسوم اور بدعات و ارتکاب بدعات کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں، جن تبرکات کا، جن برکات کے حاصل کرنے کا متبع بدعات جو ہے، بدعت کے کاموں کے ساتھ جو برکت لینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ متبع سنت کو بغیر بدعت کا ارتکاب کرے کے وہ برکتیں دے دیتے ہیں. یہ بول رہے ہیں اتباع سنت کی برکت سے. اب یہ خود ایک تھوڑی سی ان کی ایسی بات تھی جو اصولی طور پر تھوڑا سمجھانے کی تھی لوگوں کو، تو اس لیے بتا رہے ہیں. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، میں نے ابھی جو بات کہی تھی اس کی وضاحت یہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شے دائر بین سنتی والبدعا ہو تو اس سنت کو ترک کر دینا چاہیے، جو چیز سنت اور بدعت کے بیچ میں ہو جاتی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بس یہ تاریخ اگرچہ بابرکت ہے 12 ربیع الاول کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اس میں مزید باعث برکت ہے، لیکن چونکہ تخصیص اس کی اور اس میں اس ذکر کا التزام کرنا بدعت ہے، پر ربیع الاول کو خاص کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے بدعت ہے، اس لیے اس تاریخ کی تخصیص کو چھوڑ دیں گے، بارہ کو کرنا چھوڑ دیں گے. 12 ربیع الاول کو بل اہتمام، آج 12 ہے بلکہ میلاد النبی کا جلسہ کر کے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنا یہ بدعت ہو گیا، حالانکہ وہ دن باعث برکت ہے اور وہ کام بھی باعث برکت ہے. 12 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ باعث برکت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ بھی باعث برکت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی خاص دن کے ساتھ میں کرنے کا التزام کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وجہ اس کی بدعت ہونے، اس کا التزام بدعت ہو گیا. تو لہذا 12 کو ایک خصوصیت کے ساتھ میں اس کا ذکر چھوڑ دینا چاہیے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس تخصیص کے، اس خاص کرنے کے مفسدے سے بھی محفوظ رکھا اور اس تاریخ کی برکات سے بھی محروم نہیں رکھا. اور عجیب بات ہے کہ اگر دوشنبے کے روز بیان ہوتا تو ہم کو اس دن بھی یہی برکت حاصل ہوتی. اگر پیچھے پیر کو بیان کرنے کا پلان تھا نا، کہہ رہے ہیں کہ اگر دوشنبے کو بیان کرتا میں تو اس کی ہم کو پھر بھی فضیلت مل جاتی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف اس دن میں ہوئی ہے، یعنی پیر کے دن ہوئی ہے. دوشنبہ مانے پیر، منڈے. اور دوشنبے کو 8ویں ہی تاریخ تھی، بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ولادت شریفہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے. پس اس قول کے موافق ہم کو یوم البرکت اور تاریخ البرکت، یوم البرکت برکت کا دن اور تاریخ البرکت برکت کی تاریخ، دونوں سے حصہ مل جاتا. اور جمہور کے قول کے موافق 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریفہ ہے، اس لیے اب بھی اس تاریخ کی برکت سے محرومی نہ رہی، بلکہ اب دو برکتیں حاصل ہو گئیں، یوم کی بھی اور تاریخ کی بھی. اس لیے کہ دوشنبے کے روز نیت بیان کی تھی اور مومن کی نیت پر بھی ثواب کا وعدہ ہے، یوم کی برکت یوں حاصل ہو گئی. اور آج 12 تاریخ ہے، اس کا وقوع ہو گیا ہے، تاریخ کی برکت اس طرح حاصل ہو گئی. اور یہ برکت ہے اتباع سنت کی، کہ تخصیص کے بغیر اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی، کہ چونکہ ہم نے خاص طور پر یہ طے نہیں کیا تھا کہ ہم 12 کو کریں گے، بلکہ یہ بول رہے ہیں. تو اس سے جو علم کی بات معلوم ہوئی ہے کہ 12 کو خاص طور پر میلاد النبی کا ذکر کرنے کو سمجھنا کہ آج 12 ہے چونکہ اس وجہ سے میلاد منانی چاہیے، یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ تخصیص نہیں ہے اسلام میں. ہرچند کہ اس یوم میں افراد و تفرید کے متعلق بیان کرنا زائد معلوم ہوتا ہے. اب ایک اور دوسری بات، ہرچند کہ اس دن افراد و تفرید کے متعلق بیان کرنا زائد معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو افراد تفرید کرنا تھا آج لوگوں نے کر لیا ہوگا. اب اس بیان سے کیا فائدہ؟ مگر یہ ایام چونکہ پھر بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے ہیں، پھر اچھا اور نیت علاوہ ربیع الاول کے، اب کیا ہو گیا؟ کریں کہ ہر چند کے اس دن افراد و تفرید کے متعلق بیان کرنا زائد معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو افراد تفرید کرنا تھا آج لوگوں نے کر لی ہوگی. بس اس بیان سے کیا فائدہ؟ مگر یہ دن چونکہ پھر بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے ہیں، اور نیز علاوہ ربیع الاول کے اور دنوں میں بھی لوگ ایسی مجالس منعقد کرتے ہیں اور اس میں حدود شرعیہ سے متجاوز ہوتے ہیں، اس میں شریعت کی حد کی رعایت نہیں کرتے، اس لیے اس کے متعلق بیان کرنا خالی از نفع نہیں. یہ مضمون تو بطور تمہید کے تھا، بیان کرنے سے پہلے ذہن بنانا اور اس سے متعلق ضروری باتوں کو تمہید بولتے ہیں، بیس بنانا. اب آیت شریفہ کے متعلق عرض کرتا ہوں. جاننا چاہیے کہ اس میں کسی مسلمان کو شک اور شبہ نہیں کہ حق تعالیٰ کی ہر نعمت قابل شکر ہے، خاص کر جو بڑی نعمت ہو وہ اور زیادہ قابل شکر ہوگی. پھر ان میں بھی خصوصاً دینی نعمت، وہ اور زیادہ قابل شکر ہے مسلمان کے پاس. اور دینی نعمتوں میں خاص طور پر جو بڑی نعمت ہو وہ اور زیادہ قابل شکر ہے. پھر ان میں بھی وہ نعمت جو اصل ہے تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں کی، وہ کتنی قابل شکر ہے؟ جو اصل ہے تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں کی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. کہ حضور سے دینی نعمتوں کے تو فیوز دنیا میں فائز ہوئے ہی ہیں، دنیاوی نعمتوں کے سرچشمہ بھی آپ ہی ہیں، ساری دنیاوی نعمتوں کا سرچشمہ بھی حضور ہے. اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے، تمام عالم کے لیے. چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام جہانوں کی رحمت کے واسطے. دیکھیے عالمین میں کوئی تخصیص انسان کی یا غیر انسان کی، مسلمان کی یا غیر مسلمان کی نہیں ہے. بس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہر شے کے لیے باعث رحمت ہے، چاہے وہ جن سے بشر سے ہو یا غیر جن سے بشر سے، اور چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متاخر ہو یا متقدم، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہو یا آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہو. متاخرین کے لیے، بعد والوں کے لیے رحمت ہونا تو بعید نہیں، لیکن پہلوں پر رحمت ہونے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور وہ وجود نور کا ہے کہ حضور اپنے وجود نوری سے سب سے پہلے مخلوق ہوئے ہیں، اور عالم ارواح میں اس نور کی تکمیل اور تربیت ہوتی رہی. آخر زمانے میں اس امت کی خوش قسمتی سے اس نور نے جسد عنصری میں جلوہ گر و تاباں ہو کر تمام عالم کو منور فرمایا. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاً و آخراً تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہیں. پس حضور کا وجود تمام نعمتوں کی اصل ہونا عقلاً و نقلاً ثابت ہوا، تو ایسا کون مسلمان ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر خوش نہ ہو یا شکر نہ کرے؟ پس ہم پر یہ خالص تہمت اور محض افترا اور نرا بہتان ہے کہ توبہ توبہ نعوذ باللہ کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف یا اس پر خوش ہونے سے روکتے ہیں، حضور کے ذکر سے روکتے ہیں یہ لوگ، یا اس پر خوش ہونے، آپ کی پیدائش پر خوش ہونے سے روکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ محض تہمت ہے، بہتان ہے. حاشا وکاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہمارا جزو ایمان ہے. ہاں جو چیز ان قوانین کے خلاف ہوگی جن کی پابندی کا ہم کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس سے البتہ ہم روکیں گے، اگرچہ فی نفسی ہی وہ چیز مستحسن ہو اور شریعت میں اس کے نظائر بکثرت موجود ہیں، اس اشترا کے نظائر بکثرت موجود ہیں. دیکھو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عین دوپہر کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ قبلے سے منہ پھیر کر نماز پڑھنا ممنوع ہے. اور یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ یوم النحر اور یوم الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ایام تشریق میں افطار ضروری ہے, یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے. اور یہ بھی تمام امت مسلمہ کا مسئلہ مسلمہ ہے کہ محرم کے مہینے میں حج نہیں ہو سکتا. اور نیز محل جو ہے حج کا وہ مکہ مکرمہ ہی ہے, بمبئی میں حج ممکن نہیں ہے. دیکھیے نماز روزہ حج فرض ہے, لیکن خلاف قاعدہ اور قانون شریعت چونکہ کیے اس لیے وہ بھی منہی عنہا ہو گئے, روک دیے گئے, اور ان کے ممنوع ہونے کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں. بس اگر کوئی ایسے نماز روزے حج کو منع کرے تو اس کو کوئی عاقل یوں نہ کہے گا اور یہ تہمت اس پر نہ لگائے گا کہ یہ شخص نماز روزے سے روکتا ہے. اگر نماز روزے سے روکتا تو خود ہی ان پر کیوں عمل کرنے والا ہوتا؟ اسی طرح مسئلہ متنازعہ فیہا, یعنی جس میں اختلاف ہے دیوبندیوں غیر دیوبندیوں کے درمیان, مسئلہ متنازعہ فیہا کے اندر سمجھو کہ ہمارے حضرات کی نسبت یہ کہنا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے ذکر سے یا اس پر خوش ہونے سے منع کرتے ہیں وہ نیری تہمت اور افتراء ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. حاشا للہ, ہم ہرگز منع نہیں کرتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شے کا ایک طریق ہوتا ہے, جب وہ شے اس طریق سے کی جائے گی تو وہ پسندیدہ ہے, ورنہ ناپسند اور قابل منع کے ہے. دیکھیے تجارت ہے, اس کے لیے گورنمنٹ نے خاص خاص قوانین مقرر کر دیے ہیں. اگر کوئی شخص ان قوانین کے خلاف تجارت کرے گا تو وہ ضرور قوانین کی خلاف ورزی میں ماخوذ ہوگا. چھرہ بارود کی تجارت وہی کر سکتا ہے جس نے لائسنس حاصل کر لیا ہو. اسی طرح شریعت میں بھی ہر شے کا قاعدہ اور قانون ہے, جب اس کے خلاف کیا جائے گا تو وہ ناپسند اور منی انو ہو جائے گا. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر مبارک عبادت ہے. لیکن دیکھنا چاہیے کہ قانون دان حضرات یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے اقتداء کا ہم کو حکم ہے, انہوں نے اس عبادت کو کس طرز اور کس طریقے سے کیا ہے. دیکھنا چاہیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو کس طریقے سے کیا ہے. حضور کا ذکر تو عبادت ہے, صحابہ کرام نے اس عبادت کو کس طریقے سے کیا ہے یہ دیکھنا ہے. اگر آپ لوگ اسی طریق سے کریں تو سبحان اللہ, کون اس سے روکتا ہے؟ اور اگر اس طریق سے نہ کیا جائے تو بے شک و شبہ وہ قابل روکنے کے ہیں. اب فرمائیے کہ کیا ہم لوگ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے والے ہیں؟ اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی چھرہ بارود کی تجارت کو لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے منع کرے تو اس کو یہ کہا جائے کہ یہ تو تجارت کو منع کرتا ہے. پس نفس فرح اور سرور, نفس خوشی علی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منع نہیں کرتا, وہ تو عبادت ہے. ہاں جب اس کے ساتھ منہی عنہ منع کی ہوئی چیزوں کا اقتران ہوگا, مل جائیں گی وہ چیز, تو بلا شک وہ ممانعات کے قابل ہو جائے گی. خود خوش ہونے ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس کی نسبت قرآن پاک میں ایک مقام پر تو ہے لا تفرح, خوش مت ہو, اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے فلیفرحو, خوش ہو, جیسا اس آیت میں. پس معلوم ہوا کہ بعض فرح کے افراد مازون فی ہیں, اجازت دی گئی ہے, مازون فی کہتے ہیں اجازت دی گئی تو, اور بعض منہی عنہا ہیں. اور ظاہر ہے کہ اعمال اخرویہ میں, آخرت کے اعمال میں ہمارے لیے معیار شریعت ہے. پس شریعت کے قواعد سے جو فرحت جو خوشی جائز ہے اس کی تو اجازت ہے, اور جو ناجائز ہے وہ منع ہے. چنانچہ جس جگہ لا تفرح ہے وہاں دنیاوی فرحت مراد ہے, مگر وہی فرحت جو حدود سے متجاوز ہو. ورنہ نفس فرح, ورنہ نفس خوشی دنیاوی نعمتوں پر بھی لوازم شکر سے ہے. جہاں امر کا صیغہ ہے خوش ہونے کا, وہاں نعمت دینی پر خوش ہونا مقصود ہے. لیکن وہی فرح جس میں قواعد شریعہ سے تجاوز نہ ہو. مثلا اگر کوئی نماز پر کہ وہ نعمت دینی ہے خوش ہو, اور خوشی میں آ کر یہ کرے کہ بجائے چار رکعت کے پانچ رکعت پڑھنے لگے, تو بجائے اس کے کہ ثواب ہو الٹا گناہ ہوگا, اس لیے کہ اس نے شریعت کے قواعد سے تجاوز کیا. خود ذکر رسول کے جس میں اختلاف ہے اسی کو لے لیجئے کہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ جو شخص چار رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ لے تو نماز ناقص ہو جائے گی, حتیٰ کہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. پہلے تشہد میں اگر کوئی آدمی تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد بول دے تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو ہو جاتا ہے. نماز میں نقصان آ گیا, جب نماز میں نقصان آتا ہے تو اسی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے, حتیٰ کہ خود ذکر رسول کے بارے میں دیکھ لیجئے جس میں اختلاف ہے, اسی کو لے لیجئے کہ مسئلہ ہے کہ جو شخص چار رکعت والی نماز میں قائد اولا میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ لے گا تو نماز ناقص ہوگی, حتیٰ کہ سجدہ سہو سے وہ نقصان منجبر ہوگا, سجدہ سہو سے وہ نقصان کی تلافی ہوگی. اگر سہون کیا ہو تب, غلطی سے غفلت سے کیا ہو, بھول سے ہو گیا, نکل گیا, اس کے بعد میں یاد آیا کرے تو قائد اولا ہے, پھر اٹھے تو سجدہ سہو ہے. اگر خزدن کیا تو یہ بھی نہیں ہے مسئلہ, خزدن کیا تو یاد ہے, سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا, نماز ہی دہرانا پڑتا ہے. دیکھیے درود شریف کی نسبت ارشاد ہے, من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ, جو شخص درود بھیجے مجھ پر ایک مرتبہ اس پر اللہ تعالیٰ دس مرتبہ رحمت فرمائیں گے. اور پھر موقع کون سا ہے؟ نماز کا ہے. اب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت درود کی یہ بتائی, اور نماز کتنی اچھی جگہ ہے, اس میں اگر کوئی آدمی پڑھ لے رہا ہے درود شریف, نماز ناقص ہو جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بزہد و ورا کوش و صدق و صفا, ولیکن می فضائے بر مصطفیٰ, خلاف پیمبر کسے رہ گزید, کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید, مپندار سادی کے راہ صفا, توارف تو جز بر پئے مصطفیٰ. زہد اور ورا اور صدق و صفا میں کوشش کرو, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوسرا راستہ اختیار کیا وہ ہرگز منزل مقصود کو نہ پہنچے گا. سادی یہ گمان نہ کرو کہ بجز پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی سیدھا راستہ ہے اس راستے کے سوا, تو صراط مستقیم پر اس راستے کے سوا تو صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع درود شریف کا نماز میں مقرر فرما دیا ہے, چونکہ اس سے تجاوز ہوا ہے اس لیے نماز میں نقصان آیا. جو جگہ آپ نے مقرر فرمائی چونکہ اس جگہ سے ہٹ گئی بات, اس لیے اس میں نقصان آ گیا. اگرچہ درود شریف ہی نفس ہی عبادت ہے, اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر اہل بدعت کا بھی اتفاق ہے, اس لیے کہ وہ بھی حنفی ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ حنفیوں کے پاس ہے. یہ بس ان کو چاہیے کہ امام صاحب پر اعتراض کریں اور ان پر بھی تہمت لگائیں کہ وہ وہابی ہیں اور ذکر رسول سے منع کرتے ہیں. بس اے حضرات, خدا سے ڈریے اور اس مادہ فاسدہ کو اپنے دماغ سے نکالیے, ورنہ اس کا اثر دور دور تک سرایت کرے گا. اور احکام میں نظر انصاف اور حق طلبی سے غور فرمائیے, پھر اگر شبہات رہیں تو شائستگی اور تہذیب سے ان کو دور فرمائیے. اور خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب قرآن مجید میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی نسبت صیغہ امر فلیفرحوا موجود ہے, تو اس فرحت کو, جیسا کہ اس کی تفسیر آنے والی ہے, تو اس فرحت کو, اس خوشی کو کون منع کرتا ہے؟ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ پر خوشی اور سرور کو کوئی منع نہیں کر سکتا, یہ بات بالکل یہ امر بالکل ظاہر تھا. لیکن میں نے اس میں اس لیے تطویل کی کہ ہم پر یہ بہتان ہے کہ یہ لوگ حضور کے ذکر کو منع کرتے ہیں, اس لیے اس تفصیل سے صفائی کرنی پڑی. صاحبو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو وہ چیز ہے کہ اگر اس پر اجر کا بھی وعدہ نہ ہوتا تو حضور کی محبت بمقتضائے من احب شیئن اکثر ذکرہ, بمقتضا جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, اس کے تقاضے میں اس کو مقتضی ہے کہ آپ کا ہر وقت ذکر کیا کرتے. اگر اس پر کوئی ثواب بھی نہ ہوتا تو وہ چونکہ محبوب ہے تو محبوب کا تو ذکر ہونا ہوتا ہی ہے بندے سے, تو وہ ضرور ہر وقت کیا کرتے. اور چونکہ حضور کا ذکر عین عبادت ہے, اسی واسطے حق تعالیٰ نے خود اس قدر مواقع آپ کے ذکر کے مقرر فرمائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت ہے, اس لیے خود حق تعالیٰ نے اس کے مواقع مقرر فرمائے ہیں کہ مسلمان سے لا محالہ ذکر ہو ہی جاتا ہے. دیکھیے نماز کے اندر ہر قاعدے میں جو نماز کا قاعدہ ہوتا ہے, السلام علیکم ایھا النبی موجود ہے. اور قاعدہ ظہر میں, عصر, مغرب, عشاء میں دو ہیں, اور فجر میں ایک, تو کل نو قاعدے ہوئے. اور سنن مؤکدہ اور وتر میں لیجئے ظہر میں تین، مغرب میں ایک، عشاء میں تین اور صبح میں ایک، تو کل 17 قاعدے ہوئے۔ بس یہ 17 مرتبہ حضور کا ذکر ہوا۔ پھر پانچوں وقت فرائض اور سنن اور وتر کے قاعدے اخیرہ میں کل 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ بس 17 اور 11 کل 28 بار۔ تو لا محالہ ہر مسلمان کو آپ کا ذکر کرنا روزانہ ایسا ضروری ہے کہ اس سے کوئی راستہ ہی نہیں۔ پھر پانچوں وقت اذان اور تکبیر ہوتی ہے، اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ موجود ہے، جس کو مؤذن اور سننے والا دونوں کہتے ہیں۔ بس ہر نماز کے بعد دعا بھی سبھی مانگتے ہیں، اور دعا کے آداب میں سے یہ بات کر دی گئی ہے کہ اس کے اول آخر درود شریف ہونا چاہیے۔ غرض اس حساب سے 28 سے بھی زیادہ تعداد حضور کے ذکر شریف کی ہوگی، اور یہ تو وہ مواقع ہیں کہ ان میں پڑھے بے پڑھے سب شامل ہیں۔ اور جو طالب علم حدیث شریف پڑھتے ہیں وہ تو ہر وقت حضور کے ذکر میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ہر حدیث کے شروع میں آپ کا نام مبارک درود شریف کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ان میں جا بجا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے۔ اور درمیان میں بھی جہاں کہیں حضور کا اسم مبارک آیا ہے وہاں بھی درود شریف موجود ہے، گویا حضور کے ذکر کو ایسا گون دیا ہے کہ بغیر ذکر کے مسلمان کو چارہ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ذکر ولادت آپ کے نزدیک جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ہر وقت ذکر ولادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو ہم یہ کلمہ کہاں پڑھتے؟ بس محبت کا مقتضا تو یہ ہے کہ آپ کا ہر وقت ذکر ہو، اور اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ اس کی مجالس منعقد کی جائیں اور مٹھائی منگائی جائے تب ذکر ہو۔ اور محبت والے کو اتنی دیر کیسے صبر آ سکتا ہے؟ دیکھو کسی سے اگر محبت ہو جاتی ہے تو محب کی کیا حالت ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کی یاد میں بے قرار رہتا ہے۔ اگر اس سے کوئی کہے کہ میاں ذرا ٹھہر جاؤ، ہم مجلس آرائی کر لیں اور مٹھائی منگا لیں، اس وقت ذکر کیجو، تو وہ کہے گا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری محبت کاذبہ ہے، جھوٹی ہے، جو اتنی دیر تک ذکر محبوب سے صبر کرتے ہو۔ محبت تو وہ چیز ہے جیسے مجنون کی حالت تھی، دید مجنون را یکے صحرا نور، در بیاباں غمش بنا ششت فرد، ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم، می نمودے بہر کس نامہ رقم، گفت اے مجنون شیدا چیزتی می نویسی نامہ بہرے کیستی، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خدرا تسلیمی دہم۔ کسی نے مجنون کو جنگل میں دیکھا، تنہا دیکھا کہ غمگین بیٹھا ہوا ہے، ریت پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا اے مجنون کسے خط لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ بتلائیے اگر مجنون کو اس حالت میں کوئی یہ کہتا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہم مجلس منعقد کر لیں اور مٹھائی منگا لیں، اس وقت لیلا کا ذکر کرنا، تو وہ جواب دے گا سلام ایسی مجلس کو اور سلام ایسی مٹھائی کو جو میرے اور محبوب کے درمیان میں حجاب ہو۔ اور ہم نے تو اکثر مجالس میں میلاد والوں کو یہی دیکھا ہے کہ یہ محبت سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ بڑا معیار محبت کا محبوب کی اطاعت ہے، بڑا معیار کسوٹی محبت کی محبوب کی اطاعت ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے تعصر رسول و انت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع۔ یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اپنی جان کی قسم یہ امر افعال عجیبہ میں سے ہے، اگر تیری محبت صادق ہوتی تو حضور کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ مولد پرستوں کو دیکھا ہے کہ مجالس میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، بانس کھڑے کر رہے ہیں، ان پر کپڑے من رہے ہیں، سامان روشنی کا فراہم کر رہے ہیں، اس درمیان میں جو نمازوں کے وقت آتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے اور داڑھی کا صفایا کرتے ہیں۔ کیوں صاحبو، کیا محبین رسول کی ایسی ہی صورتیں اور یہی ان کی حالت ہوتی ہے؟ کیا بس حضور کا یہی حق ہے کہ 5 روپے کی مٹھائی منگا کر تقسیم کر دی اور سمجھ لیا کہ ہم نے رسول کا حق ادا کر دیا؟ کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی پیشاور پیر زیادہ سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی سی مٹھائی پر خوش ہو جائیں؟ تھوڑے سے نذرانے پر راضی ہو جائیں. توبہ توبہ, نعوذ باللہ. یاد رکھو, حضور ایسے محبین سے خوش نہیں ہے. سچے محب وہ ہیں جو اقوال اور افعال, وضع اور انداز ہر شے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. میرے ایک دوست حافظ اشفاق رسول نامی ہیں, وہ ذکر رسول کے فریفتہ ہیں. وہ کبھی کبھی محبت کی وجہ سے ذکر ولادت مروج طریقے سے کیا کرتے تھے, رواجی طریقے سے. انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو ہماری بہت تعریف کرے, ہم اس کی شفاعت کریں گے جو ہماری اطاعت کرے, ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو ہماری بہت تعریف کرے صرف, ہم اس کی شفاعت کریں گے جو ہماری اطاعت کرے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص نیرا دعویٰ کرتا ہو اور نعتی اشعار پڑھتا ہو لیکن اطاعت نہ کرتا ہو تو اس کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ مطلب ہے حضور کی بات کا. نعت پڑھنے والے بعض ایسے ہی غیر شرعی ہوتے ہیں نا, تو ہمارے ساتھی اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ ایسوں سے نعت سننا نہیں چاہیے. اور بعض نعت پڑھنے والوں کو میں نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کی نعتیں پڑھتے ہیں جو غیر شرعی وضع قطع کے لوگ تھے, مطلب نماز کے پابند نہیں, داڑھی منڈے, ایسے دنیا دار قسم کے, اور نعت بڑی اچھی لکھتے ہیں. اب ان کی نعتیں پڑھ رہے, اس میں تھوڑے بھی نورانیت ہے. بزرگوں کی نعت پڑھو, بزرگوں کی لکھی ہوئی جو نعت ہے, اللہ والوں کی لکھی ہوئی جو نعت ہے وہ پڑھو, اس میں نورانیت ہوں گی. ان جاہلوں کے جو نعتی اشعار ہوتے ہیں, چاہے کتنے ہی اچھے دکھتے ہو, وہ پڑھنے کے نہیں ہوتے اگر معلوم ہے آپ کو. تو اگر معلوم نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. میں نے جو اصلاح الرسوم کتاب لکھی ہے اس میں ایک فصل ذکر میلاد کے متعلق بھی ہے, چنانچہ وہ فصل طریق مولد کے نام سے علیحدہ بھی تباق کی گئی ہے. تو جب یہ کتاب لکھی گئی تو مجلس میلاد کے متعلق کانپور میں لوگوں نے بہت شور کیا. اسی اثنا میں ایک شخص صالح نے, ایک نیک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس اختلاف کے متعلق حضور سے دریافت کیا کہ اس میں صحیح کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشرف علی نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے. حضور نے فرمایا اشرف علی نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب لکھی ہے اس کے آخر میں ان دونوں خوابوں کو مفصلا درج کر دیا ہے. لیکن میری غرض ان خوابوں کے ذکر کرنے سے مدعا کو ثابت کرنا نہیں ہے. دعا کو ثابت کرنے کے لیے مستقل دلائل ہیں. کوئی آدمی کہنے لگے خواب تو حجت نہیں ہوتا, اب خواب تھوڑی سے, خواب سے دلیل تھوڑی ہوتی ہے. ظاہر لوگ تو خواب سے دلیل لے لیں گے لیکن عالم تو خواب سے دلیل نہیں لیتا نا, اس کا جواب دے رہے ہیں. کوئی چیز چھوڑتے نہیں تھے مولانا, یہ ان کی خصوصیت تھی, ہر چیز پکڑ لیتے تھے. لیکن میری غرض ان خوابوں کے ذکر کرنے سے مدعا کو اس کا اثبات نہیں ہے. اثبات مدعا کے لیے تو مستقل دلائل ہیں, یہ تو محض تائید اور مزید اطمینان کے لیے لکھ دیا ہے. الحاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود اصل ہے تمام نعمتوں کی, اور اس پر شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ آیت میں نے تلاوت کی ہے, اس میں اسی نعمت کا ذکر ہے اور اس پر فرح کا امر ہے, خوش ہونے کا امر ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے قرآن مجید کی شان حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمائیے, چنانچہ ارشاد ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. یعنی اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دل کے امراض کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آئی ہے. قرآن پاک کی شان کے بارے میں ہے, قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دل کے امراض کے لیے شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آئی ہے. اس میں حق تعالیٰ نے قرآن مجید کی چار صفتیں بیان فرمائی, موعظت, شفا, ہدا, رحمت. موعظت کہتے ہیں وہ کلام جو بری باتوں سے روکنے والا ہے, اور شفا اس کی صفت بطور ثمرہ پھل کے بیان فرمائی ہے. یعنی نتیجہ اور ثمرہ اس موعظت پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ دلوں کے اندر جو روگ ہیں ان سے شفا حاصل ہوگی. یہاں سے ایک تصوف کا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ گناہ میں مبتلا ہیں اور شب و روز ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں, لیکن اس مبتلا ہونے کے ساتھ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور ان کو اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا, اور ایک وہ جن کو احساس ہوتا ہے. سو الحمدللہ کہ گو ہم پھسلتے ہیں اور گناہ ہم سے صادر ہوتے ہیں, لیکن اندھے نہیں ہیں کہ اس کی خبر ہی نہ ہو کہ راستہ کدھر ہے. الحمدللہ تعالی اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں, اگرچہ بعض وقت نفس کے غلبہ اور شرارت سے ان سے کام نہ لیں. پس ان آنکھوں سے ہم کو صاف نظر آتا ہے کہ جب کوئی کبھی گناہ ہوا ہے اس سے قلب میں ایک روگ پیدا ہو گیا ہے. اسی روگ کی نسبت حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کے رنگ کا غلبہ زنگ کا غلبہ ہو گیا ہے. اور اسی کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو قلب پر ایک داغ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہے. مولانا اسی کو فرماتے ہیں، جب مولانا بولے تو کون؟ مولانا روم. ہر گناہ رنگیست بر مرآت دل، دل شوت زی رنگہا خارو خجل، چون زیادت گشت دل را تیرگی، نفس دورا بیش گردت خیرگی. ہر گناہ دل کے آئینے پر ایک زنگ ہے کہ دل ان زنگوں سے خار اور شرمندہ ہوتا ہے. جب دل کی تاریکی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو نفس کمینہ کو اس کی خیرگی ہوتی ہے. غرض گناہ کے اندر خاصہ ہے کہ دل میں اس سے ایک روگ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو وہ روگ اور بڑھ جاتا ہے. یہاں پر بعض اہل سلوک کو ایک عجیب دھوکہ ہوا ہے اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ شیطان ان کو گناہ کی رغبت دیتا ہے اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی اس کی قوت نور ایمان اس کی قوت نور ایمان گناہ سے روکتی ہے، جس سے وہ رک جاتا ہے. لیکن شیطان تو اس سے بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اس طور سے میرا قابو نہیں چلتا تو وہ گناہ کے اندر ایک دینی مصلحت بتاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ گناہ نہ کیا تو ہمیشہ تمہارے دل میں یہ کانٹا سا کھٹکتا رہے گا، اور اگر ایک دفعہ دل بھر کے کر لوگے تو دل میں سے اس کا وسوسہ جاتا رہے گا، بس اس سے فراغت ہو جائے گی. اس میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کامل کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا فرمایا ہے، وہ اس کے لاکھوں تار پود کو اس نور کے ذریعے سے توڑ پھوڑ دیتا ہے. چنانچہ عنقریب اس مغالطے کا حل آتا ہے. اسی واسطے حدیث شریف میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ گرا ہے. کسی نے اس مضمون کو نظم بھی کیا ہے، فإن فقیہا واحدا متورعا اشد علی الشیطان من الف عابد، بلا شبہ ایک پرہیزگار فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. یہ غلطی ہے جو اہل سلوک کو ہوتی ہے، اور اہل سلوک کو جو غلطی ہوتی ہے دراصل غلطی وہی ہے، اور وہ بہت سخت ہوتی ہے. اسی واسطے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم کو گناہ سے اندیشہ ہے اور ہم کو کفر سے اندیشہ ہے، کہ کہیں کفر نہ ہو رہا ہم سے. بڑا خطرناک راستہ ہے، بس عافیت اس میں ہے کہ اس میں اپنے رائے کو دخل نہ دو. اور کل میتی بید الغسال، بدست مثل مردے کے مثل مردہ بدست زندہ کے محقق کے ہو کر رہو، کسی محقق کے ہو کر رہو. شیخ شیرازی اسی مضمون کو فرماتے ہیں، اگر مرد عشق گمخیش گیر وگرنا رہے عافیت پیش گیر، یعنی اگر مرد عشق ہو تو اپنے کو گم کر دو، یعنی اپنی رائے کو دخل نہ دو، بلکہ یہ مشرب اختیار کرو، فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست، کفرست دری مذہب خود بینی و خود رائی. عالم عاشقی میں اپنی فکر اور رائے بالکل بیکار ہے، اس مذہب میں خود بینی اور خود رائی کفر ہے. سلوک میں تصوف میں آنے کے بعد میں اپنی رائے نہیں داخل کرنا، بلکہ اعتماد کر کے شیخ پر بس اس کے تابع رہنا، اس میں عافیت ہے بول رہے ہیں. جیسے اس شخص نے خود رائی کی کہ شریعت تو حکم کر رہی ہے لا تقربوا الزنا، یہ اپنی رائے سے کہتا ہے کہ میں زنا سے جب بچ سکوں گا جب جی کھول کر پانچ چھ مرتبہ کر لوں گا، اور اس احمق کو اتنی خبر نہیں کہ مرض کو اس سے زیادہ طاقت ہو جائے گی. جیسے کسی کا شعر ہے، کنار و بوس سے دونا ہوا عشق مرض بڑھتا رہا جو جوں دوا کی. یہ بے وقوف تو سمجھتا ہے کہ درخت میں پانی دینے سے اس کی جڑ نرم اور کمزور ہو جائے گی، پھر اس کو سہولت سے باہر نکال لوں گا، مگر وہ پانی دینے سے اور زیادہ نیچے کو دھستی ہے اور زور پکڑتی ہے. گناہ کرنے کے بعد اس کو قلب خالی معلوم ہوتا ہے، اور خبر نہیں کہ وہ گناہ پہلے حوالی قلب میں تھا، اس لیے اس کو محسوس ہوتا تھا، اور اب عروق کے اندر پیوست ہو گیا، اس وجہ سے اس کو محسوس نہیں ہو رہا، اور وقت پر بنسبت سابق کے بہت زور کے ساتھ برآمد ہوگا، اور نہیں سمجھتا کہ اب تو اس کا استیصال یعنی اکھاڑ دینا آسان ہے پھر مشکل ہوگا. بقول شیخ شیرازی، سرے چشم شاید گرفتن بمیل، چون پرشد نشاید گدشتن بپیل، درختے کے اکنوں گرفتست پائے، نیروے شخص برائے زجائے، وگر ہم چنا روزگارے حلی بگردد بگردونش اگر ازبیق برنک سلی. چشمے کے سوراخ کو ایک کیل سے بند کر سکتے ہیں، جب پر ہو جائے تو ہاتھی بھی اس میں سے نہیں گزر سکتا. جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آدمی کی طاقت سے اکھڑ سکتا ہے، اگر کچھ زمانے تک اس کو اس طرح چھوڑ دو گے تو اس کو جڑ سے آلے گردوں سے بھی نہیں نکال سکتے. الحاصل گناہ ایسی چیز ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا اس سے دل میں روک پیدا ہوتا ہے. گناہ ایسی چیز ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا اس سے دل میں ایک روگ پیدا ہو جاتا ہے. پس ارشاد ہے کہ قرآن مجید ایسی معجزت ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو وہ دلوں کے روگ کے لیے باعث شفا ہوگا. اور تیسری صفت قرآن مجید کی ہدا ارشاد فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نیک راہ کا بتلانے والا ہے. چوتھی صفت رحمت بطور ثمرہ ہدا کے فرمائی ہے, یعنی نتیجہ اور ثمرہ اس پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت ہوگی. قرآن مجید میں مذکورہ بالا صفات کو جمع کر دیا ہے اور للمؤمنین کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگرچہ کے مخاطب اس کے سب ہیں لیکن فائدہ اٹھانے والے اس سے مؤمنین ہی ہوتے ہیں. وشفا وہدم و رحمت للمؤمنین ہے نا. اب اس آیت کے بعد بطور اس آیت کے بعد ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ہی کے ساتھ بس چاہیے کہ خوش ہوں, اس لیے کہ بہتر ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں, یعنی دنیاوی متاع سے یہ بہتر ہے. اور عجیب بلاغت ہے کہ پہلے مضمون کا تو حق تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے خطاب فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین ہے نا, یہ تو اپنی طرف سے فرمایا. اور دوسرے مضمون کی نسبت حضور کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بولو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس میں ایک عجیب نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ طبعی بات ہے کہ احکام یعنی امر و نہی انسان کو ناگوار اور گرا ہوتے ہیں. حکم دینا انسان کو یہ کرو یہ مت کرو یہ پسند نہیں آتا, اس لیے احکام تو خود ارشاد فرمائے تاکہ حضور کی محبوبیت محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ خوش ہونے کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا کہ آپ بولو تاکہ خوش ہو جائے, اس سے حضور کے ساتھ اور زیادہ محبت مخلوق کو بڑھے. باقی اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ بہت جگہ حضور کو بھی احکام پہنچانے کا حکم ہے, اس لیے کہ یہ نقطہ اس مقام کے متعلق ہے اور دوسری جگہ دوسرا نقطہ ہے, دوسری حکمت ہے. بہرحال دو چیزوں پر خوش ہونے کا حکم ہے, فضل اور رحمت, اور یہ فضل بھی رحمت ہی کے افراد میں سے ہے. فرق صرف اس قدر ہے کہ فضل کے اندر معنی زیادتی کے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ رحمت بمعنی مہربانی کے دو مرتبے ہیں, ایک نفس مہربانی اور ایک زائد. یا یوں کہو کہ ایک مرتبہ وہ ہے جس کا بندہ بحیثیت جزا کے اپنے کو مستحق سمجھتا ہے اور ایک زائد. اگرچہ پہلے مرتبہ رحمت کا اپنے کو مستحق سمجھنا بندے کی جہالت ہے, اور وجہ الزام و استحقاق یہ ہے کہ حق تعالیٰ پر ہر شخص کو ایک ناز ہوتا ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو ہم لوگوں میں ناز ہی کی شان رہ گئی ہے, نیاز بالکل نہیں رہا. نیاز میں عاجزی, احتیاج مندی, اپنے کو محتاج ظاہر رکھنا. اس لیے کہ اگر نیاز ہوتا تو ہم سے نافرمانی نہ ہوتی, اگر نیاز ہوتا تو ہم سے نافرمانی نہ ہوتی. دیکھ لیجئے کہ حکام دنیا کے ساتھ نیاز ہے, اس لیے ان کی نافرمانی نہیں کرتے نہ ان پر نخرے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بالکل الٹا ہے, جس کا زیادہ سبب یہ ہے کہ رحمت ہی کی انتہا ہے, حتیٰ کہ فوری سزا نہیں دی جاتی. تو جس قدر رحمت بڑھتی جاتی ہے اس قدر اس رحمت و عنایت کو معلوم کر کے اسی قدر اعراض ان حضرات کا زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گدھا ہمیشہ کسی کے کھیت میں گھس جایا کرتا تھا. ایک روز کھیت والے نے اس کے کان میں کہہ دیا کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے. کھیت والے نے گدھے کو کہا کان میں, مجھ کو تجھ سے محبت ہے. اس روز سے اس نے گدھے نے آنا چھوڑ دیا, ناز میں آ گیا. بس اسی طرح حق تعالیٰ کی اس قدر عطائیں اور بے انتہا رحمتیں ہیں کہ ہم لوگوں کو ناز ہو گیا اور اپنی جہالت سے یہ سمجھ گئے کہ ہم بھی محبوب ہیں, بس نخرے کرنے لگے اور بگارنے لگے. چونکہ ناز کی لیاقت نہیں, ناز ہو تو ناز کی لیاقت بھی تو ہونا نا, ناز کی لیاقت نہیں, ایسے ناز کا انجام ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں. جیسے کسی بیوقوف نے ایک سپاہی کو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو دانا کھلا رہا ہے, اور وہ گھوڑا کبھی ادھر منہ کر لیتا ہے کبھی ادھر منہ پھیرتا ہے, اور یہ شخص جس طرف وہ منہ کرتا ہے اسی طرف دانا لے جاتا ہے, اور کبھی اس کی پیٹ سہلاتا ہے کبھی منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ بیٹا کھاؤ. اس بیوقوف نے جب یہ دیکھا تو اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے تو یہ گھوڑا ہی بہتر ہے, میری بیوی تو مجھ کو بڑی ذلت سے روٹی دیتی ہے, آج سے گھوڑا بننا چاہیے. یہ سوچ کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ آج تو ہم گھوڑے بنیں گے. وہ بھی بڑی شوق تھی. اس نے کہا میری بلا سے آپ گھوڑے بنے یا گدھے بنے. اس شخص نے کہا کہ میں گھوڑا بنتا ہوں تو میری پیٹھ سہلانا اور دانا میرے سامنے لانا اور یہ کہنا کہ بیٹا کھاؤ, ادھر ادھر میں منہ پھیروں گا. غرض یہ الو کی دم گھوڑے کی طرح کھڑا ہو. غرض یہ الو کی دم گھوڑے کی طرح کھڑا ہوا. بیوی صاحبہ بھی عقل مند تھی, ایک چادر جھول کے بجائے اس پر ڈال دی. گھوڑے کے اوپر سردی میں ڈالتے نا, اگاڑی اور پچھاڑی اس کی باندھی اور دم کی جگہ جھاڑو لگا دی اور دانا سامنے لے آئی اور کہا بیٹا کھاؤ. رات کا وقت تھا اور چراغ پیچھے رکھا ہوا تھا. جب اس نے ادھر ادھر منہ پھیرا اور دلتیاں چلائی, چراغ کی لو جھاڑو میں لگ گئی اور آگ پھڑک اٹھی. بدحواسی میں یہ تو خیال نہ رہا کہ رسیاں کھول دے. شور مچا دیا کہ لوگوں دوڑو میرا گھوڑا جل گیا. بیوی نے شور مچا دیا لوگوں دوڑو میرا گھوڑا جل گیا. محلے والوں نے جانا کہ یہ پاگل یا مسخری ہے, اس کے یہاں گھوڑا کہاں, یہ یوں ہی بےہودہ بکتی ہے. غرض وہ گھوڑے صاحب وہاں جل بن کر خاک ہو گئے. یہ انجام ہوتا ہے ایسے نخرے اور ناز کا. صاحب و ناز کے لیے صورت بھی تو بناؤ. جب ناز زیبا ہوگا, مولانا فرماتے ہیں نازرا روئے بیاید ہمچو ورد, چون اداری گرد بدخوئی مگرد, زشت باشد روئے نازیبا و ناز, عیب باشد چشم نابینا و باز. ناز کرنے کے لیے گلاب جیسے چہرے کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی ناز کی قابلیت چاہیے. ناز کرنے کے لیے گلاب جیسے چہرے کی ضرورت ہے. جب تم ایسا چہرہ نہیں رکھتے تو بدخوئی کے پاس بھی نہ جاؤ. بدصورتی پر ناز برا ہے, آنکھ نابینا کا کھلا ہونا عیب ہے. لیکن حق تعالیٰ کے کرم اور رحمت بے انتہا سے ہم لوگوں کی عادتیں بگڑ گئی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جس قدر رحمت ہوتی شرماتے اور عاجزی اور تضرع اور نیاز اور زیادہ کرتے, مگر یہاں الٹا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو یہ کہا جائے میں غرہ کا بربی کل کریم, یعنی کس شے نے دھوکے میں ڈالا تو اس کو اپنے رب کریم کے ساتھ, تو میں جواب دوں گا قد غرنی کرم کا, یعنی آپ کے کرم نے مغرور کر دیا, یعنی میں خلاف مقتدائے کرم اس کرم پر مغرور ہو گیا. مقصود یہ ہے اور اس کو عذر گرداننا مقصود نہیں ہے. بس یہ سارا ناز اس وجہ سے ہے کہ اختارہ کی عطایا زائد ہیں اور مواخذے کم ہیں, ان کی عنایت زیادہ ہے اور پکڑ کم ہے. اور اگر یہ ہوتا کہ جب گناہ کرتے تو غیب سے ایک چپت لگتا تو سارا ناز ایک طرف رکھا رہ جاتا اور کبھی گناہ نہ ہوتا. چنانچہ بعض بزرگوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوا ہے. ایک بزرگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور نہایت خوف زدہ تھے اور کہتے جاتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من کا, یا اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے. انہوں نے فرمایا کہ طواف کرتے ہوئے میں نے ایک لڑکے کو نظر بد سے دیکھ لیا تھا, غیب سے میری آنکھ پر ایسا زور سے چپت لگا کہ میری آنکھ پھٹ گئی. اور یہ ارشاد ہوا کہ ان عدتم عدنا, اگر پھر کرو گے تو ہم سزا پھر دیں گے. غرض حق تعالیٰ پر ایسا ناز ہے کہ اس کی وجہ سے ہر شخص اپنے کو کسی نہ کسی رحمت کے حصے کا مستحق سمجھتا ہے. چنانچہ اتنا ضروری جانتا ہے کہ مجھ کو کھانے پہننے کو ملے, اور اگر اس میں کچھ کمی ہوتی ہے تو شکایت کرتا ہے, اپنا حق سمجھتا ہے کہ کھانا میرا حق ہے پینا میرا حق ہے. اور اگر یہ شخص اپنے کو مستحق نہ جانتا تو شکایت نہ کرتا. اگر کسی کو کھانا پینا نہیں مل رہا, اگر اس کی یہ فہم ہوتی کہ میں تو اس کا مستحق نہیں تھا, کوئی اللہ تعالیٰ کی ذمہ تھوڑی تھا مجھے روٹی دینا, تو اللہ سے شکایت نہ کرتا. اس لیے کہ شکایت اسی کی کیا کرتے ہیں جس پر حق سمجھتے ہیں. ایک گنوار کا بیٹا مر گیا تھا, آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تو مار دیا, اور عیسیٰ کو جو ذرا سا نام لگ گیا تھا اس کو گود میں اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے بول رہا ہے میرے بیٹے کو تو اٹھا لیا مار دیا اور عیسیٰ کو اپنے گود میں اٹھا لیا. مگر اللہ اکبر کیا رحمت ہے, سب کچھ سنتے ہیں اور کچھ سزا نہیں دیتے. اور دوسری مثال لیجئے, دیکھیے اگر کسی کو 10 روپے ماہوار ملتے ہیں تو ان پر تو شکر نہیں کرتا, اور اگر کہیں سے زائد مل جائے تو اس کو رحمت حق تعالیٰ کی جانتا ہے, اس پر شکر کرتا ہے. یہ صاف دلیل ہے اس کی کہ ان 10 روپیوں کو اپنا مستحق جانتا تھا, اس پر شکریہ نہیں کر رہا تھا. ایک جاہل ایک جاہل اکھڑ کے سامنے کسی نے دال روٹی کھائی اور کہا کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو بیوقوف کہتا ہے توبہ توبہ. ایسے ہی لوگوں نے اللہ میاں کی عادت بگاڑی ہے کہ دال روٹی کھا کر شکر کرتے ہیں، بس وہ ان کو دال روٹی دیتے ہیں. ہم تو بغیر بکرے کے کبھی شکر نہیں کرتے، وہ ہم کو بکری دیتے ہیں، نعوذ باللہ. بہرحال ہر شخص اپنے کو کسی نہ کسی حصے رحمت کا مستحق سمجھتا ہے، حالانکہ یہ غلطی ہے. اگر کوئی شخص ایسا جانتا ہو جیسا کہ طرز معاملہ سے معلوم ہوتا ہے، تو اس کو اس غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے. معتزلہ کو بھی اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہمارا حق ہے، اور ان کو یہ دھوکہ ہوا ہے قرآن شریف کی بعض آیتوں کو نہ سمجھنے سے. چنانچہ ارشاد ہے وکانا حقنا علینا نصر المومنین، یعنی مومنین کی نصرت ہم پر حق ہے. اس آیت اور اس کے ہم معنی اور آیات سے معتزلہ نے یہ سمجھا کہ حق تعالیٰ کے ذمے بندوں کا حق ہے، لیکن اہل سنت سمجھ گئے کہ یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ غنی بالذات ہے، اپنی ذات سے غنی ہے، اور لا یسأل عما یفعل ان کی صفت ہے، وہ جو کچھ چاہے کریں ان سے پوچھا نہیں جا سکتا. ان پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ جو معاملہ چاہے کریں وہ سب مستحسن ہیں. معنی ان آیت کے یہ ہے کہ اس صیغے سے ہم کو نصرت وغیرہ کا یقین دلایا گیا ہے، وہ جو آیتیں ہیں اس کو وعدہ تفضل کہتے ہیں. جیسے کوئی حاکم کسی امیدوار سے کہے کہ اب تم یقین رکھو، اب ہم نے تمہارا یہ کام ضروری سمجھ لیا ہے، تو وہ امیدوار سائل جانتا ہے کہ یہ حاکم کی مہربانی ہے، ورنہ کرنا نہ کرنا دونوں قانوناً اس کے اختیار میں ہیں، اس کے ذمے میں نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ رحمت کے دو درجے ہیں، ایک کا تعلق تو اس کی ضروریات سے ہے جس کا اپنے کو مستحق سمجھتا ہے، اس درجے کو تو رحمت فرمایا، اور دوسرا زائد اس کو فضل سے تعبیر فرمایا. اور آیت کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد رحمت و فضل سے قرآن مجید ہے. اس آیت میں رحمت اور فضل دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس میں بھی یہی دو درجے ہیں. ایک وہ درجہ جو مدار ہماری نجات کا ہے، وہ تو ضرورت کا مرتبہ ہے، اور ایک وہ جو اس سے زائد ہے. بہرحال دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس پر خوش ہونے کا حکم ہے. یہ تفسیر اور گفتگو تو الفاظ آیت کی خصوصیت میں نظر کرنے کے اعتبار سے، قرآن شریف کے الفاظ کی آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی خصوصیتوں پر نظر کرتے ہوئے یہ تھوڑی سی وضاحت کی گئی آیت کی. اب قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں لفظوں سے کیا مراد ہے. تو جاننا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ بکثرت آئے ہیں، فضل اور رحمت کے. کہیں دونوں سے ایک معنی مراد ہے، کہیں الگ الگ. چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک فضل اور رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود مراد ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بجز تھوڑے لوگوں کے تم شیطان کی پیروی کرتے. یہاں بھی بقول اکثر مفسرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں. ایک مقام پر ارشاد ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو البتہ ان میں سے ایک گروہ نے تجھ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. یہاں فضل اور رحمت سے قرآن مجید مراد ہے، اور بعض آیات میں فضل سے مراد ہے رحمت دنیاوی، اور رحمت سے مراد ہے دینی. چنانچہ فضل بمعنی رزق اور نفع دنیاوی قرآن مجید میں ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یہاں فضل سے مراد تجارت ہے، اس لیے کہ یہ آیت حج کے موقع کی ہے. بعض لوگ مال تجارت حج کے سفر میں ساتھ لے جانے کو مکروہ جانتے تھے، ان کو ارشاد ہے کہ اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم حج میں اپنے رب کا فضل طلب کرو. حدیث شریف میں بھی رحمت سے رحمت دینی اور فضل سے رحمت دنیاوی، یعنی رزق اور اسباب یا اسباب رزق مراد ہیں. چنانچہ ارشاد ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ کہو اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، یہاں اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہاں رحمت سے دینی رحمت مراد ہے، اس لیے کہ مسجد میں وہی مطلوب ہے. اور جب مسجد سے نکلو تو کہو اللہم افتح لنا ابواب فضلک، اے اللہ اپنے فضل کے رزق کے دروازے کھول دو، اس لیے کہ مسجد سے باہر جا کر تحصیل معاش میں لگ جاتے ہیں، تو وہاں اس کی طلب ہے. اور لیجئے سورہ جمعہ میں ارشاد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جبکہ نماز ادا ہو جائے تو تم زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ سے روزی تلاش کرو. یہاں فضل سے رزق مراد رزق ہے. بس مجموعہ تمام تفاسیر کا تمام دنیاوی رحمتیں اور دینی رحمتیں ہوا, سب رحمتوں کا خلاصہ, تمام تفسیروں کا خلاصہ یہ ہوا کہ فضل اللہ اور رحمت اللہ سے مراد دینی نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں. اس مقام پر ہر چند کی آیت کے سواق پر نظر کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید ہے, لیکن اگر ایسے معنی عام مراد لیے جائیں کہ قرآن مجید بھی اس کا ایک فرد رہے تو زیادہ بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ فضل اور رحمت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا جائے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہیں دنیاوی نعمتوں اور رحمتوں کا بھی اور دینی نعمتوں اور رحمتوں کا بھی. اس تفسیر کے موافق جتنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی, اور اس میں قرآن بھی شامل ہے, سب اس میں داخل ہو جائیں گی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود اصل ہے تمام نعمتوں کی اور مادہ ہے تمام رحمتوں اور فضل کا, پس یہ تفسیر اجمع التفاسیر ہو جائے گی. اس تفسیر کی بنا پر حاصل آیت کا یہ ہوگا کہ ہم کو حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر چاہے وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری ہو اس پر خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ حضور ہمارے لیے تمام نعمتوں کا واسطہ ہیں, حتیٰ کہ ہم کو جو روٹیاں دو وقتہ مل رہی ہیں اور عافیت اور تندرستی اور ہمارے علوم, یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہیں, اور یہ نعمتیں تو وہ ہیں جو عام ہیں, اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے جس کا حضور سے ہم کو پہنچنا بالکل ظاہر ہے. غرض اصل الاصول تمام مواد فضل رحمت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. بس ایسی ذات بابرکات کے وجود پر جس قدر بھی خوشی اور فرح ہو کم ہے. بہرحال اس آیت سے عموماً یا خصوصاً یہ ثابت ہوا کہ اس نعمت عظیمہ پر خوش ہونا چاہیے, اور ثابت بھی ہوا نہایت بلیغ طریقے سے, اس لیے کہ اول تو جار مجرور بفضل اللہ کو مقدم لائے جو مفید ہے حصر کا, اس کے بعد رحمت پر پھر جار کا اعادہ فرمایا جس سے اس میں استقلال کا حکم پیدا ہو گیا, بس اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کو مزید تاکید کرنے کے لیے فبی ذالکا سے مقرر فرمایا, اور ذالکا کے اوپر جار اور فائے عاطفہ لائے تاکہ اس میں اور زیادہ اہتمام ہو جائے, پھر نہایت اہتمام اور اہتمام کی غرض سے فل یفرحو پر فا لائے جو کہ مشیر ایک شرط مقدر کی طرف, اور وہ ان فرحو بشئین ہے. حاصل یہ ہوا کہ اگر کسی شے کے ساتھ خوش ہونا ہو تو اللہ کے فضل رحمت کے ساتھ پھر اسی کے ساتھ خوش ہوں, پس اگر دنیا میں کوئی شے خوشی کی ہے تو یہی نعمت ہے, اور اس کے سوا کوئی شے قابل خوشی کے نہیں. اور اس سے بدلالت النص یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ نعمت جو تمام نعمتوں سے بہتر ہے, لیکن چونکہ ہم لوگوں کی نظروں میں دنیا اور دنیا ہی کی نعمتیں ہیں اور اسی میں ہم کو انہماک ہے, اس لیے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس کی تفصیل آگے صراحتاً ارشاد فرما دی, ہوا خیر مما یجمعون, یعنی یہ نعمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں, یعنی دنیا بھر کی نعمتوں سے یہ نعمت افضل اور بہتر ہے. پس جس نعمت پر حق تعالیٰ اس شد و مت کے ساتھ خوش ہونے کا حکم فرمائے وہ کس طرح خوش ہونے کے قابل نہ ہوگی. یہ حاصل ہوا اس آیت کا جو مبنا ہے اس پر کہ فضل و رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جائیں. ابھی تو بہت لمبا ہے. اچھا, اس میں کچھ علم ویسے بھی ہیں, دلائل بھی ہیں کچھ. ان شاء اللہ پھر پڑھیں گے باقی. دعا کر لے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا الله اپنا فضل فرمائیے اور اپنی رحمت فرمائیے. اے مولا کریم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت عطا فرمائیے اور اس کی انوارات عطا فرمائیے. ہمارے قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو منور فرما دیجئے, جاگزین فرما دیجئے, اس کو جلا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, اس میں شوق اور التحاب پیدا فرما دیجئے, سچی محبت اور سچا عشق حضور کے ساتھ نصیب فرما دیجئے, حضور کی اتباع کا جذبہ اور شوق پیدا فرما دیجئے, سنتوں کی اتباع کا جذبہ اور شوق پیدا فرما دیجئے, اور اس کا اہتمام نصیب فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اے اللہ آپ تک پہنچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے, ہمارے لیے اس راستے کو آسان فرما دیجئے, اس راستے کو کشادہ فرما دیجئے, سہل فرما دیجئے, میسر فرما دیجئے, توفیق دے دیجئے اور چلا ہی لیجئے. مولا, محض آپ کے فضل و کرم سے ہی ہو سکتا ہے, اور آپ ہی کے چلانے سے یہ راستہ طے ہوگا. اپنے کرم سے ہم سب کو اے اللہ سلوک کے اس مبارک راستے کو طے کروا دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، بری عادتوں بری صحبتوں سے ان کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری اور ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ گھروں کے اندر رحمت و برکت نازل فرمائیے. اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام مضلات الفتن ظاہری اور باطنی سے ہماری حفاظت فرمائیے، مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، محیہ اور ممات کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ دشمنوں سے حفاظت فرمائیے، دوستوں کے شر سے بھی حفاظت فرمائیے، دشمنوں کے شر سے بھی حفاظت فرمائیے، انسانی دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیے، شیطانی اور جناتی دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیے، مسلم دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیے، غیر مسلم دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیے. کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین. الحمدللہ.